الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نصیحت فرمائی. ارشاد فرمایا کہ یا انس، اے انس، ان استطعت ان تصبح او تمسی وليس في قلبك غش لأحد فليفعل. اے انس، اگر تو اپنے اندر یہ قدرت پائے کہ تو صبح کرے یا شام کرے، اس حال میں کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو، فلتفعل، تو تجھے ایسا کرنا چاہیے. فإن ذلك من سنتي، اس لیے کہ یہ میری سیرت کا حصہ ہے. یہ زندگی جینے کا میرا طریقہ ہے. کہ میں دل صاف رکھتا ہوں، اے انس، اگر تو یہ کر سکے کہ صبح اس حال میں کرے، شام اس حال میں کرے کہ تیرا دل صاف ہو، دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو، دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، دل میں خلوص ہی خلوص ہو، دل میں دوسروں کے لیے سنسیریٹی ہی سنسیریٹی ہو، دل دوسروں کے لیے جینیوئن ہو، پیور ہو، صاف ستھرا ہو، اگر یہ کر سکے تو تمہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ آپ کر سکتے ہیں. اور یہ میری سیرت کا حصہ ہے، یہ میری زندگی کا حصہ ہے، یہ میرا طور و طریق ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت میں سے ہے، یہ میرے طریقے میں سے ہے. وَمَن احیا سنتی فقد احبنی، اور جو شخص میرے جینے کے طریقے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ رکھتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسے مجھ سے محبت ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنتی، اور جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. فَإِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِ، یہ دل کو صاف ستھرا رکھنا یہ میری سنت میں سے ہے. اور نکاح کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نکاح سنت ہے. النکاح من سنتی کا معنی یہ نہیں ہے کہ نکاح سنت ہے. دل کو صاف ستھرا رکھنا اور دوسروں کے بارے میں دل میں میل نہ رکھنا، کھوٹ نہ رکھنا، یہ میری سنت میں سے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عمل سنت ہے. سنت کے لفظ کے شریعت میں دو استعمال ہیں. ایک استعمال تو وہ ہے جو فقہا کے یہاں ہوتا ہے کہ انہوں نے اعمال کو کچھ کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. سب سے اونچا عمل فرض ہے, اس کے بعد واجب ہے, اس کے بعد سنت ہے, اس کے بعد مستحب ہے, اور اس کے بعد نفل ہے. اس کانٹیکس میں جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت وہ عمل ہے جسے اگر کوئی مسلمان اپنائے گا تو وہ اللہ جل جلالہ و منوالہ کی نظر میں بہت بڑھیا ہو جائے گا, اور اگر وہ اسے ترک کرے گا تو اس پر پکڑ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کی نظر میں اتنا عمدہ نہیں ہوگا. پھر بعض سنت موکدہ ہیں, تو سنت موکدہ میں چونکہ تاکید بڑھ جاتی ہے اس لیے اگر سنت موکدہ کو بغیر عذر کے کوئی چھوڑتا ہے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے. لیکن اس کانٹیکس میں جب لفظ سنت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ فرض واجب سے کم درجے کا عمل ہے. اور سنت کا دوسرا معنی ہے طریقہ, اور طریقے کا معنی یہ ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ان نکاح من سنتی, میرا ایک طریقہ ہے زندگی جینے کا, اس طریقے میں اس طرح کھانا, اس طرح پینا, اس طرح اٹھنا, اس طرح بیٹھنا, صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنا, فجر کی نماز پڑھنا, اشراق پڑھنا, یہ 24 گھنٹے میں جو کچھ بھی میں کام کرتا ہوں یہ میری سنت ہے, یہ میرا طریقہ ہے. اور لفظ من آ جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میرا پورا زندگی جینے کا طریقہ ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. اب رہی بات یہ کہ یہ چیز فرض ہے, یہ چیز واجب ہے, یہ چیز سنت ہے, یہ چیز مستحب ہے, یہ آپ علماء سے پوچھئے. تو نکاح میرے طریقے میں سے ایک چیز ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سنت ہے, یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, یہ علماء سے پوچھئے. بعض صورتوں میں نکاح ضروری ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں نکاح ضروری نہیں ہوتا. ایک شخص ایسا ہے جو اتنا پاک دامن اور پاکیزہ ہے اور اسے نفس پر اتنا کنٹرول ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا, وہ زنا کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا, وہ ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا, وہ شہوت رانی کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا, وہ بد نظری کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. اتنا پاکیزہ ہو گیا ہے, اس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا ہے, دل اس کا صاف ستھرا ہو گیا ہے, دل اس کا ذکر سے منور ہو گیا ہے, خطرہ نہیں ہے. تو ایسے شخص کے لیے نکاح ضروری نہیں ہے, ایسے شخص کے لیے نکاح سنت ہے. ایسے بہت سے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے, اور وہ شخص جس کے لیے نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہوں میں مبتلا ہو جانے کا امکان ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا, وہ شہوت رانی میں مبتلا ہو جائے گا, وہ غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا, وہ انٹرنیٹ پر جا کر غلط کام کرے گا, ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے. میرے نوجوان دوستوں کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جیسے ہی نکاح کا موقع آ جائے تو جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لو, اس لیے کہ ہمارے زمانے میں
چاہے کالج یا یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا نوجوان ہو یا کسی دارالعلوم سے فارغ ہونے والا نوجوان ہو، ہر شخص کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے نکاح ضروری ہے. اسے یوں ٹال مت دو، ماں باپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اسے ٹالو مت، کہ سنت ہی تو ہے. جب سنت ہی ہے تو اگر چار پانچ سال گزر جائیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے نا، یہ ضروری ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بہت بڑے صحابی، ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان عمر کا کتنا فرق ہے؟ ایک روایت کے مطابق 11 سال کا فرق ہے اور ایک روایت کے مطابق 13 سال کا فرق ہے. تو 11 سال والے قول کو رہنے دیجئے، 13 سال والے قول کو لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کم سے کم 12 سال کی عمر میں ہو گئی تھی. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جب 12 سال 12 ایئرز کے تھے اس وقت ان کی شادی ہو گئی تھی، اور جب وہ 13 ایئرز کے ہوئے اس وقت ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگ ریسپانسبلٹیز اپنے کندھوں پر کتنا جلدی لینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتے تھے. 12 سال کی عمر میں شادی کرے تو خود کا خیال رکھنے کا، بیوی کا خیال رکھنے کا، پھر 13 ایئرز کی عمر میں ٹین ایج میں باپ ہو گئے، اور باپ ہو کر کے اس بیٹے کی تربیت ایسی کی عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے حدیثوں کو جمع کرنے میں میرا سوائے عبداللہ کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جتنا حدیث کا ذخیرہ عبداللہ کے پاس ہے اتنا میرے پاس نہیں ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں حدیثوں کو میموری سے صرف یاد کرتا تھا، وہ میموری سے بھی یاد کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے، اس لیے ان کے پاس حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ میرے پاس نہیں. یعنی میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ 12 ایئرز کی عمر میں ایک بچہ شادی کرے، 13 ایئرز کی عمر میں اس کے یہاں لڑکا پیدا ہو، اور وہ اس کی تربیت بھی کیسے کرتا ہے. اب آج کل ہمارے نوجوان دوست 25 سال کی عمر ہو جاتی پھر بھی کہتے کہ آئی ایم ناٹ ریڈی ایٹ. تو شادی کرنے کے لیے ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ریڈی ایٹ؟ شادی کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ شادی کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس میں سے کون سی چیز آپ کے پاس نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ریڈی ایٹ؟ اور ماں باپ کا حال یہ ہے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیروں پہ تو ذرا کھڑا ہو جائے. بھائی اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، یہ تو پوری دنیا میں شادی نہ کرنے کی وجہ سے چکر لگایا رہا ہے انہیں پیروں کے اوپر. یہ کہاں کہاں جاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، وہ آپ کو کیا پتا؟ اور اس کا سوال آپ کو بھی ہوگا باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہر ایک کی روزی مقرر کر رکھی ہے. آپ کے بیٹے کو آپ نہیں پال رہے ہیں، آپ کے بیٹے کو اللہ پال رہا ہے، اور اللہ تعالی شانہ آپ کے ذریعے پال رہے ہیں. یہ بیگم جو آئے گی وہ ابھی اس کی ماں کے یہاں ہے، اس کے باپ کے یہاں ہے، اسے اللہ ماں باپ کے ذریعے پال رہے ہیں. جب یہ میاں کے پاس آ جائے گی تو وہ روزی جو وہاں پہنچ رہی تھی وہ اللہ یہاں بھیجیں گے اور شوہر کے ذریعے پالیں گے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کی قسمت میں اتنی روزی نہ ہو جتنی بیوی کی قسمت میں ہے، تو بیوی کے اس کے نکاح میں آنے کی وجہ سے شوہر کو بھی اچھی نوکری ملے گی. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر ہے فقر, نوکری ملتی نہیں, جو کچھ کرتا ہوں اس میں برکت ہوتی نہیں, رزق کی بڑی تنگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کر لو. مجھے اور آپ کو عقل میں بات آتی؟ اپنا پیٹ تو بھر نہیں سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شادی کر لو. ایک کا پیٹ بھرتا نہیں, دو کا کیسے بھروں گا, اور پھر ایک سال کے بعد تیسرا بھی آئے گا. لیکن انہیں یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں, انہیں یقین تھا کہ میں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا کہ سسٹیننس کا پرابلم ہے, رزق کا پرابلم ہے, پروویژن کا پرابلم ہے, تو آپ کوئی راستہ بتلائیے. اور انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ شادی کر لو. شادی کر لی انہوں نے, بس شادی کر لی اور بیوی گھر میں آئی, بیوی کے گھر میں آتے ہی رزق کے دروازے کھل گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روزی تنگ تھی اور اللہ نے بیوی کے مقدر میں رزق کی فراوانی لکھی تھی, تو وہ تو اس کے باپ کے یہاں جا رہی تھی. اب بیوی ادھر آ گئی تو شوہر کے یہاں آنی شروع ہو گئی. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک اور شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی ہے ہمارا, بھائی ہے ہمارا. ہوتا ہے نا آج کل بھی کہ ہمارا بھائی ہے, بس خانقاہ ہی میں بیٹھا رہتا ہے, فیکٹری میں پارٹنر ہے ہمارا, مگر دلچسپی نہیں لیتا, جب دیکھو تبلیغ جماعت میں نکل جایا کرتا ہے. تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. جاؤ تبلیغ میں بھی جاؤ, خانقاہوں میں بھی جاؤ, علماء کے پاس بھی بیٹھو, لیکن ہر چیز کا ذرا خیال رکھنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ شکوا شکایت خاموخا, تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہے, گھر میں کرتا کچھ نہیں ہے. تو اس زمانے میں لوگ آوارہ گھومتے پھرتے نہیں تھے. کچھ نہیں کرتا ہے کا مطلب یا تو عبادت کرتا ہوگا, مسجد نبی میں جا کر بیٹھتا ہوگا, پڑھتا پڑھاتا ہوگا, لوگوں کو دعوت دیتا ہوگا, دین کی باتیں سکھاتا ہوگا. کرتا کچھ نہیں ہے, سب کچھ میں کرتا ہوں, میں کما کے لاتا ہوں. پر اشارہ اس میں یہ تھا کہ یا تو آپ اس کو سمجھائیے کہ وہ بھی کچھ کرے, یا پھر علیحدگی کی کوئی صورت نکالیے کہ میں علیحدہ ہو جاؤں, وہ بھی علیحدہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں کہ شاید تمہارے کام میں جو برکت ہے اور وہ روزی جو آ رہی ہے وہ اس کی قسمت کی آ رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ علیحدگی ہو جائے تو تم مارے مارے پھرنے لگو روزی کے لیے, تم جو نکلتے ہو کمانے کے لیے وہ اسی تبلیغی بھائی کی برکت سے مل رہی ہے تم کو روزی, تو اس کی دو روٹیوں کے ساتھ تمہاری بھی آ جاتی ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ نکاح کے سلسلے میں, بچیوں کے نکاح کے سلسلے میں اور لڑکوں کے نکاح کے سلسلے میں جو رویہ ہم لوگوں کا ہے یہ قابل اصلاح ہے. یہ فکر کی بات ہے. 15 سال کی عمر میں ایک لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اور اب شادی اس کی 25 سال کی عمر میں کراتے ہیں, 10 سال کی عمر میں اس جنسی لائن کے وہ کتنے گناہ کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی روحانیت کتنی برباد ہوتی ہے اور یہ بربادی موت تک اسے کتنا نقصان پہنچاتی ہے, یہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا کہ روحانیت کی لائن سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں. ہمارے یہاں بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے گجرات میں جس علاقے میں میں رہتا ہوں کہ کھایا ہوا اور جو چوٹ لگی ہوئی ہے وہ, یہ دونوں چیزیں کہیں جاتی نہیں ہیں. کھائی ہوئی چیز اگر عمدہ غذا کھائی ہے تو آج کل پرسوں بڑھاپے میں بھی اس کا نفع آپ دیکھیں گے. اور بد پرہیزی کی ہے, جنک فوڈ کھایا ہے تو جوانی میں پتہ نہیں چلے گا, آگے 40 سال کی عمر کے بعد اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا. اور ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں, حکما اطبا بھی کہتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں جو آپ نے بے احتیاطی کی ہے آج اس کی وجہ سے یہ گیس کی تکلیف ہو گئی. یہ گیس کی تکلیف آج نہیں ہوئی, یہ جو جوانی میں جو جنک فوڈ کھاتے تھے اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو گیا ہے. تو کھائی ہوئی چیز ہمیشہ زندگی میں ساتھ دیتی ہے. اگر اچھی غذا ہے, اچھی خوراک ہے, اچھی ڈائٹ ہے, وہ ساتھ رہے گی, اس کا فائدہ بڑھاپے میں بھی نظر آئے گا. اور اگر بری ڈائٹ ہے تو اس کا نقصان پہنچے گا. اسی طرح چوٹ لگی ہے کسی جگہ پر, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بڑھاپے میں کہ یہاں بہت درد ہو رہا ہے, ایکس رے وغیرہ کرتا ہے کچھ نظر نہیں آتا, تو پوچھتا ہے کہ کبھی زندگی میں کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہوا تھا, یا کوئی جھٹکا وٹکا لگا تھا, کہا کہ ہاں لگا, یہ وہی درد ہو رہا ہے. چوٹ کا اثر بھی زندگی بھر رہتا ہے. تو یہ تو مادی چیزیں ہیں, مادی چیزیں جو فنا ہو جانے والی ہیں, یہ جسم جو فنا ہو جانے والا ہے, یہ غذا جو فنا ہو جانے والی ہے. تو یہ روحانی نقصان اور روحانی منافع یہ صرف قبر تک نہیں رہتے, یہ آخرت تک رہتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین فخذیہ اضمن له الجنہ, جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جو یہ کہہ دے کہ میں ان دو چیزوں کی حفاظت کر رہا ہوں اور کر لوں گا, کیا ہے وہ دو چیزیں؟ ایک چیز ہے زبان اور دوسری چیز ہے شرمگاہ. شرمگاہ سے پرائیویٹ پارٹ سے غلط کام نہ کرے اور ٹنگ سے غلط کام نہ کرے. اگر کوئی ٹنگ کا صحیح استعمال کرتا ہے اور پرائیویٹ پارٹس کا صحیح استعمال کرتا ہے, اس کو غلط جگہ جانے سے روکتا ہے, تو اس کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ زبان کتنی خطرناک ہوگی اور یہ شرمگاہ کتنی خطرناک ہوگی. اس لیے میری درخواست ہے میرے نوجوان ساتھیوں سے اور میری نوجوان بہنوں سے, بیٹیوں سے, کہ جیسے ہی شادی کا موقع مل جائے, بھائی ٹھیک ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, اور اس وقت جو ہے اگر شادی کر لیں گے تو مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا, دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا, چلو کوئی حرج نہیں, پڑھ لو یونیورسٹی میں, پڑھ لو کالج میں, پڑھ لو. یا یہ کہ اس وقت وسائل نہیں ہے کہ کرائے پر مکان لیں گے, بیوی کو سنبھالنا, خود کو سنبھالنا, چلو بھائی کوئی حرج نہیں. لیکن جیسے ہی فراغت ہو جائے آپ کے کاموں سے, تو جتنا ہو سکے, جتنا جلدی ہو سکے شادی کر لو جتنا جلدی ہو سکے. شادی کرنے کے بعد میچیورٹی آتی ہے, شادی کرنے کے بعد ریسپانسبلٹی کا احساس آتا ہے, شادی کرنے کے بعد یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ پہلے میری زندگی اپنی تھی, اب میری بھی ہے اور میری بیوی کی بھی ہے. وہ شادی کرنے کے بعد اپنے آپ کو اخلاق سے سنوارے گا کہ میری بیوی پر کیا اثر پڑے گا اگر میرے اندر اخلاق نہیں ہوں گے. پھر اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے تو اور فکر ہوتی ہے کہ اگر میری اور میری بیوی کی زندگی میں دین نہیں آیا تو اولاد کا کیا ہوگا. دو پیسے بچاتا ہے, گھر کو بساتا ہے, بہت فائدے ہیں شادیوں میں. اس لیے نکاح کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سنت ہم سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ نکاح سنت ہے, اس کا مطلب یہ کہ کریں تو کوئی حرج نہیں. نہیں, یہ نکاح سنت اس کے لیے ہے جس کے لیے نکاح کے بغیر گناہ میں پڑنے کا ڈر نہ ہو. وہ تو بہت اونچے درجے کا کوئی ولی ہوگا, بہت اونچے درجے کا ولی. اور اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے اس کے لیے تو نکاح ضروری ہے. کیا مطلب ضروری؟ کہ جتنی دیر کرے گا اتنا گناہ لگے گا, اور پھر پتہ نہیں کتنے گناہوں میں وہ مبتلا ہوگا. ضروری, اگر نکاح کے بغیر انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن سوال ہوگا کہ شادی کیوں نہیں کی تھی, اس لیے کہ نکاح ضروری تھا. اور جوانی کے آنے کے بعد گناہوں سے بچنا کتنا مشکل ہے ہم سب جانتے ہیں. یہ جو خواہش ہے اندر سے ابھرتی ہے اور پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کے دسیوں وسائل, دسیوں ریسورسز ہمارے, ڈزنز آف ریسورسز ہمارے زمانے میں موجود ہیں. زینا کوئی مشکل نہیں ہمارے زمانے میں, زینا جیسا عمل کوئی مشکل نہیں. تو اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنت کا معنی ہے میرا طریقہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا مطلب یہ کہ میری لائف میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آئے یہ میرا طریقہ ہے. پورا پوری 23 ایئرز کی سیرت جو ہے یہ سنت, یہ طریقہ. اس میں سے کچھ چیزیں فرض ہیں, کچھ چیزیں واجب ہیں, کچھ چیزیں سنت موکدہ ہیں, کچھ چیزیں سنت غیر موکدہ ہیں, کچھ چیزیں مستحب ہیں, کچھ چیزیں نفل ہیں. یہ پورا میرا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من احیا سنتی, جو میرے اس پورے طریقے کو زندہ کرے گا فقد احبنی, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسے مجھ سے محبت ہے. مجھ سے محبت ہے تبھی تو میری پوری زندگی کو اس نے زندہ کیا, اور جو میری پوری زندگی کو زندہ کرے گا اور مجھ سے محبت کرے گا, کان معی فی الجنت, وہ جنت میں مجھ سے دور نہیں ہوگا, میرے ساتھ رہے گا جنت میں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرماوے. یہ ڈائری کے بارے میں بھی یہی غلط فہمی ہے کہ ڈائری رکھنا سنت ہے. ڈائری رکھنا سنت نہیں, سنت کا کیا معنی؟ ڈائری رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو جو طریقہ ہے اس میں پھر علماء سے پوچھو کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, کیا ہے یہ. تو جب علماء سے آپ پوچھیں گے تو سب علماء آپ کو یہ کہیں گے کہ داڑھی رکھنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, یہ فرض نہیں ہے, یہ سنت موکدہ نہیں ہے, یہ سنت غیر موکدہ نہیں ہے, یہ مستحب نہیں ہے, یہ نفل نہیں ہے, یہ واجب ہے. واجب, اور واجب کا معنی یہ ہے کہ جو اس کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کی نظر میں گنہگار ہوتا ہے. فجر کی 4 رکعت قضا ہو گئی, کتنی رکعت ادا کریں گے؟ 2. 2 فرض پڑھنی ہے. ظہر کی 12 رکعت قضا ہو گئی, قضا کتنی کریں گے؟ 4 رکعت فرض. مغرب کی نماز قضا ہو گئی, 3 رکعت فرض. عشاء کی نماز قضا ہو گئی, کتنی قضا کریں گے؟ 4 فرض اور 3 واجب. یہ فرض کے برابر ہے, واجب فرض کے بالکل قریب. جس طرف فرض کو چھوڑنے والا بڑا گنہگار ہے, اسی طرح واجب کو چھوڑنے والا بھی بڑا گنہگار ہے. یہ فرض اور واجب میں جو فرق ہے, اور حرام اور مکروہ تحریمی جو فرق ہے, وہ عمل کے اعتبار سے نہیں, عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے. عمل کے اعتبار سے دونوں برابر, یعنی حرام کو کرنے والا جتنا گنہگار ہے, مکروہ تحریمی کو کرنے والا بھی اتنا ہی گنہگار, اور فرض کو چھوڑنے والا جتنا گنہگار ہے, واجب کو چھوڑنے والا بھی اتنا ہی گنہگار. فرق صرف عقیدے میں ہے کہ اگر کوئی فرض کو فرض نہ مانے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور واجب کو واجب نہ مانے تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یہ عقیدے کے اعتبار سے فرق کرنے کے لیے 2 کیٹیگری کر دی گئی ہے, عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. اس لیے میری آپ سب دوستوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنے چہروں کو جو اللہ تعالی شانہ نے پہلے سے خوبصورت بنائے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اس پہ اگا کر اور زیادہ خوبصورت بناؤ. چہرے پہلے ہی سے خوبصورت ہے سب انسانوں کے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لیکن اس کے ساتھ داڑھی بھی اگر آ جائے تو سونے پہ سہاگا, سونے پہ سہاگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شکل و صورت تھی, آپ کا جو چہرہ تھا, آپ کا جو فیس تھا, ایسا فیس اللہ کی کائنات میں کسی کا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, ہاتھوں میں پھل ہے اور چھریاں ہیں, اور چھری سے وہ پھل کو کاٹ کر کے کھانا ہے, کہا کہ شروع کرو. زلیخا نے کہا کہ شروع کرو. اب ایک ہاتھ میں پھل, دوسرے ہاتھ میں چھری, کہا کہ شروع کرو, کھانا شروع کرو. سہیلیاں ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ زلیخا کو ملامت کر رہی تھی کہ غلام کے اوپر فرشتہ ہو گئی, غلام سے عشق کر بیٹھی. تو زلیخا ان کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ غلام کیسا ہے. کہا کہ پھل کھانا شروع کرو, دعوت دے کر کے کہا کہ پھل کھانا شروع کرو. ابھی وہ بس کاٹنے جا رہے تھے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ کیا کہ اب تم اندر آ جاؤ. وہ تو بیچارے غلام تھے, جیسا کہا جاتا تھا کرتے تھے. اندر داخل ہو گئے, داخل ہو گئی اور نظر پڑی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر. نظر پڑی تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ایسی حیرت زدہ ہو گئی کہ بجائے پھلوں کو کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. فلما رأينا وأكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر, یہ انسان نہیں ہے, یہ تو فرشتہ لگ رہا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی تھی کہ لواحی زلیخا لو رأينا جبینہ لآثرنا قطع القلوب على الأيدي, اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتی, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کو اور انگلیوں کو نہ کاٹ دی, اپنے دلوں کے ٹکڑے کر دیتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت خوبصورت, اس خوبصورت چہرے میں آنکھیں بھی تھی, ناک بھی تھی, ہونٹ بھی تھے اور ساتھ میں داڑھی بھی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گنی تھی اور سینے کے اوپر لٹکی رہتی تھی, یعنی اتنی لمبی تھی کہ سینے پر لٹکتی تھی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے, قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ, عرب اور عجم دونوں کے یہاں مقبول, بہت بڑے قاری, قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے چہرے پر برکت والے نبی کی برکت والی داڑھی کو جگہ دے, تیرا چہرہ بھی برکت والا ہو جائے گا. برکت والے نبی کی برکت والی داڑھی کو چہرے پہ جگہ دے, تیرا چہرہ بھی برکت والا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میرے بھائیو اختیار کرو, داڑھی رکھ لو. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میرے وہ دوست احباب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں یا ہیں مگر چھوٹی چھوٹی ہیں, ان سے ہم لوگ جن کی داڑیاں ہیں بہت اچھے ہیں اور وہ برے ہیں, نا ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے چہرے پر شرعی داڑھی نہیں ہے, میرے چہرے پہ شرعی داڑھی ہے, اور آپ کا دل حسد اور کبر کی گندگیوں سے پاک ہو اور میرا دل حسد اور کبر کی گندگی سے ناپاک ہو, تو آپ مجھ سے بہت اچھے ہو گئے. جب میزان میں تولے جائیں گے میرے اور آپ کے اعمال تو قیامت کے دن آپ مجھ سے اچھے نکلیں گے. میں ہرگز کسی کی تنقید کرنا نہیں چاہتا, میں تو ایک خیر خواہی, ایک ہمدردی اور محبت کے جذبے سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ قبر میں جب آپ جائیں اور منکر نکیر کی جب نظر آپ پر پڑے تو نظر پڑتے ہی ان کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ ہمارا آدمی ہے. قیامت کے دن جب آپ کا حشر ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ جائیں تو آپ پر نظر پڑتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ وفور محبت سے لبریز ہو جائے کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے, یہ میرا وہ امتی ہے جس کی زندگی میں میری سنتیں تھیں, جس کی زندگی میں میرے احکام تھے, جس کی زندگی میں میری تعلیمات تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ, تو کوشش یہ کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ بھی ہماری زندگی میں آئے جو فرض کہلاتا ہے, جو واجب کہلاتا ہے وہ بھی آئے, جو سنت موقعہ کہلاتا ہے وہ بھی آئے, جو سنت غیر موقعہ کہلاتا ہے وہ بھی آئے, اور جو مستحب کہلاتا ہے وہ بھی آئے, اور جو نفل کہلاتا ہے وہ بھی آئے. اس حدیث میں بھی ایک ایسی ہی چیز کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جو ضروری ہے. ضروری کیا ہے کہ دل ہمارا ہمارے مسلمان بھائیوں سے صاف ستھرا رہے, میل نہ ہو. ہمارا آپ کا اختلاف ہو گیا, اختلاف ہو گیا, دل میں ذرا ٹھیس پہنچی کہ یار انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, اتنے سال کی ہماری دوستی اور ہمارے ساتھ دھوکہ کر گئے. ہوتا ہے ایسا کبھی, ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں انہوں نے دھوکہ دیا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دھوکہ نہیں دیا تھا مگر ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اب دل میں میل آ گیا. تو دل میں میل آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس میں دل پر میل کا آ جانا یہ ایک فطری چیز ہے, نیچرل چیز ہے, اس لیے کہ ہمارے اختلافات ہوں گے. لیکن اس میل کو اگر دن میں آ جائے تو شام سے پہلے پہلے صاف کر لینا چاہیے، اور اگر رات کو یہ میل آ جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے صاف کر لینا چاہیے۔ تو اگر یہ تو کر سکے تو کر، اس لیے کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تو میل کو دور کر سکے تو کر، اور نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں۔ نہ، صبح کا میل شام تک دور کر سکے تو کر، اور شام کا میل صبح تک دور کر سکے تو کر۔ اگر اتنا جلدی نہ کر سکے تو پھر 48 گھنٹے کے بعد کر، 72 گھنٹے کے بعد کر، مگر کر، اس لیے کہ یہ کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ اچھا ہے کر لیا تو، نہ، دل صاف ستھرا رہے، صاف ستھرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اخیری زندگی کے اخیری مراحل میں صحابہ کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ میرے پاس دوسروں کی شکایت دے کر مت آیا کرو، تم لوگ میرے پاس دوسروں کی شکایت دے کر مت آیا کرو، اس لیے کہ میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میرا دل ہر شخص سے صاف ستھرا ہو۔ آج تم نے کسی کی شکایت کی اور ہو سکتا ہے کہ 2-4 گھنٹے کے بعد میرا انتقال ہو جائے اور دل میں وہ میل ہو گیا، یہ ایسا آدمی ہے نہیں، میں صاف ستھرا دل لے کر جانا چاہتا ہوں، میرے پاس شکایت لے کر نہ آیا کرو۔ اور ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، ہو گئی بات۔ دوسرے دن آپ نے پھر فرمایا وہی بات جو اگلے دن فرمائی تھی، پہلے پچھلے دن فرمائی تھی، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی یہاں سے وہ آئے گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بالکل سیدھا سادہ عام مسلمان آ گیا۔ تیسرے دن پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے ابھی آئے گا، وہ دیکھا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ ان کی زندگی میں کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو یہ چلے گئے اور کہا کہ گھر میں تھوڑا پرابلم ہے، تو اگر کچھ دنوں تک آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دیں تو میں ٹھہر جاؤں۔ اب وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اعمال کیا ہے ان کی، تو دیکھا کہ بالکل عام آدمی، نہ لمبی لمبی نفلیں، نہ دن کو روزے، نہ خیرات، بس ضروری ضروری عمل کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جو ضروری اعمال ایک مسلمان کو کرنے چاہیے۔ تو جب 2-4 دن گزرے اور وہ جو چیز دیکھنا چاہتے تھے وہ ان کو نظر نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یوں ہی جھوٹ موٹ میں نے تم سے کہا تھا، اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، تو میں تو تمہارے اعمال دیکھنے کے لیے تمہارے گھر میں گھسا تھا، ایسا بہانہ کر کے۔ تو کیا عمل ہے تمہاری زندگی میں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اعمال تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کا میل نہیں رکھتا، میل نہیں رکھتا۔ آج کل میرے بھائیوں، میل دل میں ایسا گھس جاتا ہے کہ بچوں کو بھی وصیت کر کے جاتے ہیں۔ بھائی باضابطہ وصیت نہیں ہوگی، مگر جو گفتگو گھر میں ہوتی ہے تو اس سے یہی بتاتے ہیں کہ فلاں خاندان والے لوگوں کا ہمارے ساتھ نہ انبن، بہت دور رہنا ان سے، بہت دور رہنا۔ ایسی صلح ہو جانی چاہیے کہ دونوں خاندانوں کی اولاد کو پتا بھی نہ چلے گی ان کا آپس میں کوئی اختلاف تھا۔ ہم اگر تقسیم ہوئی ہے میرے بھائیوں، امت اگر تقسیم ہوئی، امت تو نقصان امت کا ہوگا۔ کتنے حصوں میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں اور مزید کتنے حصوں میں تقسیم ہونا چاہتے ہیں، اور مزید کتنے حصوں میں ہم تقسیم ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے دل میں میل نہ ہو، جذبہ یہ ہو کہ مجھ سے اگر غلطی ہو جائے تو میں فوراً اپنی غلطی کو قبول کر کے اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں گا کہ مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہو گئی۔ اور اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے تو اس کی معافی کا میں انتظار نہیں کروں گا، بغیر اس کے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ جذبہ رکھو، گلے سے لگاؤ سب کو، اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کا تھوڑا بہت آپ کا نقصان ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن آخرت میں نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ ہمارا حال میرے بھائیوں یہ ہے کہ گھر ہے، روٹی ہے، کپڑے ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، مگر سکون نہیں ہے۔ اور سکون اس وجہ سے نہیں ہے کہ میرے دل میں مولانا کا میل ہے، میرے دل میں آپ کا میل ہے، میرے دل میں آپ کا میل ہے، آپ کا میل ہے۔ سکون کیسے ملے گا؟ جب میں مولانا کو ہنستے ہوئے دیکھوں گا تو مجھے سکون کیسے ملے گا؟ آپ کو میں اچھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھوں گا سکون کیسے ملے گا, جب میں دیکھوں گا کہ مولانا مبارک صاحب اتنی بڑی مسجد کے امام ہیں اور میرے دل میں ان کا میل ہے, مجھے سکون کیسے ملے گا؟ ہر شخص کو اللہ کوئی نہ کوئی نعمت دیتا ہے, اگر ہم میل رکھیں گے تو ہمیں وہ اس کی نعمت نظر آئے گی اور دل تکلیف میں رہے گا, اور اگر دل کو صاف رکھیں گے تو ہر ایک کی نعمت دیکھ کر دل کو سرور پہنچے گا, دل کو خوشی ہوگی. بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا, عید کا دن عید الفطر کا دن روزہ ہی نہیں رکھتے تھے اور بے تکلفی سے کھاتے پیتے تھے, ان کے لیے عید تھوڑی ہے, عید تو ان کے لیے جو روزہ رکھتے تھے. بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا, چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا. اور آگے پھر شاعر کہتا ہے کہ بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا, بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا, عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا. عید کے دن بھی ہمارا دل صاف نہیں تو عید کا دن بھی دن عید کا دن نہیں ہوگا. شب قدر بھی شب قدر نہیں, شب برات نہیں, اس لیے کہ ایسے دنوں میں بھی ایسی راتوں میں بھی کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. اور میرے بھائیو, اگر دل صاف ہو گیا تو ہر دن عید کا دن ہے اور ہر رات شب قدر ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ظہر کا وقت قریب ہے اور وقت مجھے اجازت نہیں دیتا, دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ مزید کچھ عرض کروں, اللہ کوئی اور موقع دے. تو میری گزارش یہ ہے کہ بس پورے دین پر آؤ. اس وقت مسلم امت کے جو مسائل ہیں ان کا حل یہی ایک حل ہے, ان کا حل نہیں ان کا یہی ایک حل ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں, اللہ تعالی شانہ سے جوڑے, علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھو, ان سے دین کا علم حاصل کرو, مشائخ کے پاس جا کر اپنے دلوں کا تزکیہ کراؤ, دعوت و تبلیغ میں اپنے آپ کو کھپاؤ تاکہ شوق پیدا ہو, دوسروں تک بھی یہ دین کا پیغام پہنچے. اگر ہم نے یہ دین کی فکر کی تو انشاءاللہ اللہ تعالی شانہ دنیا کے حالات کو ہمارے لیے بدلیں گے. اللہ آج کی اس شادی میں بھی خوب خیر و برکت پیدا فرمائے, دلہا دلہن میں اللہ خوب محبت پیدا کرے, ان کو انس والی زندگی نصیب کرے, محبتوں والی زندگی نصیب کرے, شریعت مطہرہ کی پابندی والی زندگی نصیب کرے. اور اللہ جل جلالہ و امن والہ ان دونوں کو, ان کی ہونے والی اولاد کو, دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ انہیں بھی, ان کی اولاد کو بھی امت کی قیادت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد, ونعيما لا ينفد,
ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وكما ألفت بين الطيبين والطيبات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل و عنايتك حفظ و امانك معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, سیئات کو معاف فرما, مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہم مجرم ہیں, ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم اقراری مجرم ہیں, تیری بہت نافرمانیاں کی ہیں. الہ العالمین, آج ہم اس مبارک مجلس میں تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے, اگر کوئی گناہ ہو جائے گا فوراً توبہ کر لیں گے. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شاک میں شامل فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سچی پکی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنا قرب خاص نصیب فرما, اپنی معرفت عطا فرما, ہماری زبانوں کو تیرے ذکر سے تر و تازہ فرما, ہمارے دلوں کو تیرے ذکر سے منور فرما. الہ العالمین, حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. اے ارحم الراحمین, جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما. اے ارحم الراحمین, تیری پوری زندگی کو ہماری اپنی زندگیوں میں, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہماری اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین, دین سے وابستگی عطا فرما, دین سے محبت عطا فرما. اے ارحم الراحمین, مسلمانوں کو, غیر مسلموں کو, اسلام کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما, غلط فہمیوں کو دور فرما. الہ العالمین, امن کی فضاؤں کو عام فرما, رحمتوں کی فضاؤں کو عام فرما, برکتوں کی فضاؤں کو عام فرما, سلامتی کی فضاؤں کو عام فرما. اے ارحم الراحمین, ہمدردی خیر خواہی کی فضاؤں کو عام فرما, محبت کی فضاؤں کو عام فرما. اے ارحم الراحمین, نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما, ظلم کی فضاؤں کو ختم فرما, دہشت گردی کی فضاؤں کو ختم فرما. اے ارحم الراحمین, اس عالم کو امن کا گہوارہ بنا دے, امن کا گہوارہ بنا دے, امن کا گہوارہ بنا دے. امن کے عام ہونے کے لیے, ظلم کے خاتمے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما. اے ارحم الراحمین, تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی حفاظت فرما, اس امت کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, مساجد کی, مدارس کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما, جماعتوں کی, جمعیتوں کی حفاظت فرما, ہر فرد انسان کی حفاظت فرما, ہر فرد مسلم کی, ہر فرد بشر کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, آج کے اس نکاح میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما, ہر شر سے, ہر مکروہ سے اس کی حفاظت فرما. دلہا دلہن کو آپس میں خوب محبت عطا فرما, مودت عطا فرما, انس نصیب فرما, الفت نصیب فرما, اتفاق اور اتحاد والی زندگی نصیب فرما, تقوی والی زندگی نصیب فرما, ان دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اس نکاح کو پورے دین پر چلنے کا ذریعہ بنا, تقوی کی زندگی میں آنے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین, اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا, اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین, انہیں, ان کی ہونے والی اولاد کو, قیامت تک آنے والی نسلوں کو, دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. الہ العالمین, میرے یہاں جتنے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے الہ العالمین نکاح کے اسباب مہیا فرما, جلد از جلد الہ العالمین ان کے لیے نکاح کے اسباب مہیا فرما. اے ارحم الراحمین, ان سب کو بھی, آج جن کی شادی ہو رہی ان کو بھی, سب کو دنیا کی آخرت کی خوشیاں عطا فرما. اے ارحم الراحمین, آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے اپنی حیات طیبہ میں جو جو دعائیں فرمائی تھی وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما. اور الہ العالمین, جن اچھے اچھے دلہا دلہن کے لیے اوصاف کو بیان فرمائے ہیں ان سب سے ان کو متصف فرما. اے ارحم الراحمین, ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.